نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف نہیں دیکھتے ہیں جو اپنے کپڑے کو تکبر کی نیت سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے. کتاب اللباس چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، کیا روایات ہیں، کیا اعمال ہیں، ان سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایتیں ذکر کر رہے ہیں. اس حدیث میں ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے محرومی کا تذکرہ کس شخص پر ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس شخص پر نہیں ہوتی ہے جو تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے کو، بڑائی کی نیت سے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے. یعنی جو شخص ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا ہو، جبہ پہننے والا ہو، یا پینٹ ہو، یا ازار ہو، یا تہبند ہو، جو بھی کپڑا استعمال کرتا ہے آدمی، اگر وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس شخص پر نہیں ہوتی. لیکن یہاں تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی قید، خیالہ کی قید ذکر فرمائی. خیالہ کے معنی آتے ہیں تکبر کرنا، بڑاپن کرنا. تو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکبر کی نیت سے اگر نیچے رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو بغیر تکبر کے اگر نیچے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے؟ بظاہر حدیث پاک سے ایسا ہی مفہوم ہو رہا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا کہنا یہی ہے، وہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیلا کی قید ذکر فرمائی ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی تکبر کی نیت سے کپڑے نیچے پہن رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جس کے اندر تکبر نہیں ہے تو وہ پہن سکتا ہے. لیکن عام علماء جو فرماتے ہیں ہمارے، وہ یہ ہے، علماء احناف وغیرہ، کہ حدیث میں خیلا ہو یا غیر خیلا ہو، تکبر ہو یا نہ ہو، کپڑے ٹخنوں سے نیچے پہننا یا مردوں کے لیے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بقیہ جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید ذکر نہیں کی ہے تکبر کی، تو ہم ان حدیثوں کو بھی اسی پر محمول کرتے ہیں. اصل میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جیسے کپڑا نیچے پہننے کی ممانعت ہے، بعض احادیث میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو نیچے پہننے کا ثبوت بھی ملتا ہے. جیسے آگے روایت آ رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ مضمون ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ تکبر کی نیت سے جو کپڑے نیچے پہنے گا اپنے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر نہیں فرمائیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری جو چادر ہے وہ تو نیچے ہی رہتی ہے، اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ یا رسول اللہ، میں اس کی نگرانی بھی کرتا ہوں، میں نگرانی کرنے کے باوجود، یعنی دیکھ بھال کرنے کے باوجود، خیال رکھنے کے باوجود نیچے اتر جاتی ہے وہ. تو حضور نے ان کا استثناء فرما دیا، یہ فرمایا کہ لست ممن یصنعہ خیلا، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جو تکبر کی نیت سے پہنتے ہو، یعنی تم تکبر سے بری ہے تم، تو تمہارے لیے تو گنجائش ہے، اگر نیچے بھی آ رہی ہے تو کہ حرج کی بات نہیں ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بھائی اصل جو مدار ہے وہ تکبر ہی ہے، بڑائی ہے. اچھا، ایک حدیث تو یہ ہے یہاں پر، آگے چل کر اگر آپ دوسری روایت میں غور کریں گے تو اس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار مبارک کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ثابت ہوتا ہے. جیسے خود یہاں پر موجود ہے کہ خسفت الشمس ونحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام یجر ثوبہ مستعجلا حتى اتى المسجد، اللہ کے نبی اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، اور پھر آپ نے جو ہے نا لوگوں کو نماز پڑھائی وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ کسی موقع پر ازار نیچے ہے، تہبند نیچے ہے. تو
تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ اکرام کا کہنا یہ ہے کہ بھئی حدیثوں میں یہ تکبر ہی پر محمول ہے کہ اگر کوئی تکبر کی نیت سے پہن رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جس کے اندر تکبر نہیں وہ پہن سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور میں بھی ایسا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہادت تو خود حضور نے دے دی ہے، لیکن ہم یہ علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا ہی، یعنی تکبر ہونے کا، کبر کے ہونے نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی آدمی کو بھی آپ پکڑیں دنیا میں اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ کے اندر تکبر ہے تو کہے گا کہ نہیں ہے میرے اندر، تو اس کی پہچان آسان نہیں ہے۔ تو شریعت نے اس کا مدار جہاں پر حکم جو ہے نا وہ ایک چھپے ہوئے سبب پر ہوتا ہے، تو اس کے ظاہری سبب پر شریعت کا حکم جو ہے نا وہ متعلق کر دیا جاتا ہے، ظاہری علامت کو جو ہے نا وہ باطن پر جو ہے نا باطن پر دلالت کرنے والی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی نظیریں ہیں، جیسے سفر میں نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، حکم یہ ہے کہ بھئی آپ جتنے بھی 77 مائل جو ہے نا اگر آپ جائیں گے، 78 مائل اگر جائیں گے تو آپ کو نماز ادا کرنا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں مشقت اور تکلیف پیش آ سکتی ہے، دشواری آدمی کو ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں سفر بڑے آسان ہیں، جو جاب کرنے والے ہیں 80-100 مائل تو آرام سے جا کے آ جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ان کو، ایسے کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ لیکن اب ہر آدمی کے لیے کس کے لیے مشقت ہے، کس کے لیے مشقت نہیں ہے، کس کو پریشانی ہو رہی ہے، کس کو نہیں، آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے مشقت اور تکلیف جو ہے نا اس تعین بھی بڑی جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں شریعت جو ہے نا وہ ظاہری طور پر حکم متعلق کر دیتی ہے کہ بھئی سفر میں مشقت پیش آ رہی ہے، اس وجہ سے شریعت میں حکم یہ ہے کہ نمازیں عادی ہو گئی ہے، تو شریعت نے سفر ہی کو بنیاد بنا دیا کہ بھئی جو آدمی سفر کرے گا تو سفر کرنے پر اس کے لیے نمازوں میں تخفیف ہو جائے گی، اب چاہے مشقت پیش آئے چاہے مشقت پیش نہ آئے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے جو نیچے ہوتا ہے، ازار جو ہوتی ہے، لنگی ہوتی ہے یا کوئی اور کپڑا ہوتا ہے، تو وہ نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لہٰذا حکم جو نا اس پر متعلق ہو جائے گا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھے اپنے۔ کیوں؟ اب وہ تکبر ہے نہیں، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے اس کو متعین کرنا اور اس کو پہچاننا، ہر ایک تو یہی کہے گا، لیکن جن لوگوں کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ یقینی ہو گیا، یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہاں تکبر نہیں ہے تو وہاں اجازت دے دی پھر۔ تو عام حکم تو ہمارے لیے یہی ہے کہ عام حالات میں اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں علماء نے اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی ہے، اصل میں اس کے تین درجے ہیں۔ کپڑا جب آدمی نیچے زیادہ لمبا پہنتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ تکبر کی بڑے پن کی نیت سے کر رہا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، قارون کا واقعہ آگے ذکر بھی ہو رہا ہے کہ اس کی عادت اور اس کا مزاج یہی تھا کہ لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ دکھانے کے لیے، شان والا دکھانے کے لیے عام لوگوں سے ایک بارش کپڑے جو ہے نا اس کے بڑے ہوا کرتے تھے، اور مقصد اور اس کا منشا یہی ہوتا تھا۔ تو اس کی وعید ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو پھر زمین میں دھستا ہی چلا گیا، اور حدیثوں میں یہ ہے کہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا پھر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تکبر کی نیت سے پہن رہا ہے آدمی، بڑے پن کی نیت سے پہن رہا ہے وہ تو جائز نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی غفلت اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے نیچے پہنتا ہے کپڑے، غفلت ہو رہی ہے، اہتمام نہیں ہو رہا ہے، خیال نہیں رہ رہا ہے، تو یہ جو صورت ہوتی ہے اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہے، خلاف افضل طریقہ ہے، احتیاط کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، اس سلسلے میں میں فتاوی ہندیہ بھی دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس طرح غفلت کی صورت میں اگر آدمی کے کپڑے نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ اس کے اوپر حرام ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، گنہگار ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، وہ کراہت تنزیہ ہے، بچنا افضل ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس سے ایک درجہ نیچے درجہ ایک اور درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی سے بغیر قصد اور بغیر اختیار کے بے خیالی میں جو ہے نا نیچے چلا جاتا ہے، جیسے مصروفیت کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ روزہ مبارک سے تشریف لے کر آئے، آپ کی چادر جو ہے نا نیچے زمین سے گھسٹ رہی تھی تو آپ نے نماز پڑھائی پھر ہم کو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے غیر اختیاری طور پر ہے، بے خیالی میں ہے اور جلدی میں تھا نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خسوف شمس جو ہے نا وہ صورت حال وجہ ہی ہوتی ہے، سورج گہن اور چاند گہن جو ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو وہ تفریح کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عذاب کے زمرے میں لے کر آتے تھے کہ کہیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہ ہو جائے، نظام عالم میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے، کہیں قیامت وغیرہ کے مراحل یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس وجہ سے چاند گہن کے وقت میں، سورج گہن کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز میں مصروف ہو جاتے تھے، دعاؤں میں مصروف ہو جاتے تھے، اور سورج گہن میں تو باضابطہ صحابہ اکرام کو جمع کر کے نماز پڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور توبہ استغفار کا حکم دیا، صدقات کا حکم دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو خیال نہیں ہوتا، اپنے اطراف کا، اپنے کپڑوں کا، اپنے احوال کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی اسی حالت میں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بغیر قصد، بغیر اختیار کے، جلدی میں یا کسی کام کی مشغولیت کی وجہ سے آدمی کا دھیان نہ رہا ہو تو پھر اس صورت میں بھی گنجائش ہے. تو یہ تین درجے ہیں معلوم ہونا چاہیے. تو عام طور پر ہم سے یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم ہر ایک کو اسی زمرے میں تولنے میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی ارے بھائی وہ فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی کر رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کو دیکھا، دیکھا تو ان کی چادر جو ہے نا وہ نیچے لٹک رہی ہے. تو حضور نے ان سے کہا کہ بھائی اپنی چادر اوپر اٹھا لو، ارفع ازارک. تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، چونکہ معلوم تھی حدیث. تو حضور نے فرمایا کہ الک فیہ اسوہ، کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ میں تو تمہارے لیے نمونہ ہوں، تو اس لیے میرا جو طریقہ ہے، میری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے کپڑے تو اوپر ہونے چاہیے. بھائی وہ غیر اختیاری صورت حال میں اگر کوئی صورت پیش آ جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جب تمہارا دھیان ہو کپڑوں کے بارے میں تب تو نیچے نہیں کرنا چاہیے تم کو. اور آدمی عام طور پر جب قیل و قال میں آ جاتا ہے اور حجت اور بحث و مباحثہ کرنا لگتا ہے تو پھر وہاں پر مسئلہ جو ہے نا کچھ گڑبڑی کا ہوتا ہے وہ. تو اس لیے دھیان اگر ہے تو پھر نیچے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، آدمی کو اوپر ہی رکھنا ہے. بے خیالی میں، بے اختیاری طور پر اگر کپڑے نیچے چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر. جی اس باب میں روایت ہے، پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه خیلا، اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں فرماتے ہیں اس شخص کی طرف جو اپنے کپڑے کو تکبر اور فخر کی نیت سے جو ہے نا زمین پر گھسیٹتا ہو. اللہ کے نظر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتے، قیامت میں رحم نہیں فرمائیں گے اس بندے کے اوپر، کرم نہیں فرمائیں گے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، سزا کے لیے اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. اس کے بعد باب ہے، باب من جر ازارہ من غیر خیلا، یعنی تکبر نہیں ہے تو اپنے جو ہے نا کپڑے آدمی اگر لمبا کر لے تو اسی گنجائش ہے، وہ جو صورت حال ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا. تو وہ روایت امام بخاری نقل فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کپڑوں کو کھینچے تکبر کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے. فقال ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان احد شقی ازاری یسترخی، بے شک میری ازار کی دو جانبوں میں سے ایک جانب تو جو ہے نا وہ نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، الا ان اتعاہد ذالک منہ، مگر پھر بھی میں اس کی نگرانی کرتا رہتا ہوں. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا کہ لست ممن یصنعہ خیلا، کہ ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جو بڑائی کے نیت سے جو ہے نا اس طرح کا کام کرتے ہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ کبر کے نہ ہونے کی اللہ کے نبی نے گواہی دے دی ہے ان کے بارے میں. معمولی بات نہیں ہے یہ کسی بندے کے بارے میں کہ تمہارے اندر کبر نہیں پایا جاتا، فلاں وصف نہیں پایا جاتا، یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا فضیلت ہے، شاید کسی صحابی کے بارے میں نہ ملے کہ بھائی آپ کے اندر تکبر نہیں ہے. اس کے بعد روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ خسفت الشمس ونحن عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام یجر ثوبہ مستعجلا حتی اتى المسجد، کہ ایک مرتبہ جو ہے سورج گہن ہو گیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، یجر ثوبہ، آپ اپنے کپڑے کو کھینچ رہے تھے، مستعجلا جلدی میں، حتی اتى المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد میں آئے، وثاب الناس، اور لوگ بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ، اور لوگ لڑ گئے آپ کو دیکھ کر مسجد کے اندر، تو فصلی رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی، فجلی عنہا ثم اقبل علینا وقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتم منها شیئا فصلوا وادعوا اللہ حتی یکشفہا. تو نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو تم جو ہے نا نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرو یہاں تک کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کو دور کر دیں، ان کو کھول دیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ چاند گہن اور سورج گہن جو ہے نا، یہ یعنی چاند اور سورج اللہ کی آیتوں نشانیوں میں سے ہے ہی، لیکن یہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا عذاب بندوں پر نازل کر دیں، کیونکہ یہ خلاف معمول چیز ہے یہ، اور جب خلاف معمول کوئی چیز پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خوف جو ہے نا اپنے اندر پاتے تھے. پھر ہوتا یہ تھا کہ کہیں اللہ پاک نظام کو تو دنیا کے ختم نہیں فرما رہے ہیں، کہیں قیامت تو شروع نہیں ہو رہی ہے، کہیں جو ہے نا اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے. تو اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے تھے. اس کے بعد روایت ہے باب التشمر فی الثیاب، کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹنے کے بیان میں یہ باب ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت بلالا جاء بعنزہ، کہ میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ ایک سترہ لے کر آئے، فرکزہا، اور اس کو جو ہے زمین کے اندر گاڑ دیا، ثم اقام الصلاۃ، پھر جو ہے نماز کی جو انہوں نے اقامت کہی، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خرج فی حلۃ مشمرہ، کہ ایک جوڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جو جوڑا آپ پہنے ہوئے تھے، فصلی رکعتین الی العنزہ، آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی سترے کے سامنے، ورأیت الناس والدواب یمرون بین یدیہ من وراء العنزۃ، اور میں نے لوگوں کو دیکھا اور چوپایوں کو جانوروں کو دیکھا کہ وہ آگے سے گزر رہے تھے، یعنی سترے کے جو ہے نا آگے سے اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک تو کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کپڑے آپ نے اپنے اوپر باندھے، یعنی چادر جو ہے نا آپ اپنے اوپر لپٹے ہوئے تھے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا جب نماز پڑھ رہا ہے یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر سترا رکھ لینا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا توجہ طلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ، یعنی جماعت ہو رہی ہے تو امام کا سترا کافی ہوتا ہے سب کے لیے، امام اپنے سامنے جو ہے نا سترا رکھ لے تو مصلیوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، امام کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ کہاں پر رکھے گا؟ تو آدمی ایک بالکل سیدھ میں نہ رکھے، تھوڑا سا دائیں جانب ہٹا کر رکھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ کاندھے کے مقابل یا جو ہے نا آدمی کے ایک آدھ آنکھ کے مقابل ہو جائے، وہ بالکل سیدھ میں نہ ہو آدمی کے، تو اس طرح سترا رکھ لے گا تو مصلیوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، امام کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت اگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہے تو پھر بھی وہاں پر سترا رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ نماز ہوتے ہوئے مصلی کے سامنے سے گزرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کی وعید یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی بندے کو مصلی کے سامنے سے گزرنے کے عذاب کا پتہ چل جائے کہ سامنے سے گزرنے پر کتنا بڑا عذاب ہوگا، تو 40 سال تک وہاں پر ٹھہرے گا لیکن گزرے گا نہیں، اتنا بڑا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت ہو رہی ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ تو اس لیے اس موقع پر سامنے آنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں اگر وہ آ جائیں یا آدمی غفلت میں ہو تو اس کو روک دے، اب ہمارے پاس تو روکنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ سامنے سے جب کوئی بھی اگر گزر رہا ہے تو آدمی سبحان اللہ کہہ کر اس کو جو ہے نا متوجہ کر دے، بچوں کو ہو یا بڑوں کو ہو، اگر پھر بھی جو ہے نا وہ آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے کہ ہاتھ سے روک دے، پھر بھی اگر وہ آگے نکل جائے تو الگ بات ہے۔ وہ تو ایک تو یہ ہے ہمارے لیے حکم عام مصلیوں کے لیے کہ بھائی اپنے سامنے جو ہے نا سترا رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سترا اگر نہیں ہے تو خود سے فکر اس بات کی ہونا چاہیے کہ نماز ایسی جگہ پڑھے کہ بھائی لوگ جو ہے نا جب گزریں تو ان کے لیے سہولت ہو، آدمی کو بھی یعنی سینس جو ہے نا وہ ہوتی ہے وہ استعمال کرے، آدمی صف ہو رہی ہوتی ہے پیچھے اٹھ کے سیدھا صف باندھی سب کے سب، اب جانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، تو خیال اس بات کا رکھنا چاہیے ہم کو بھی کہ اگر ہم سنتیں ادا کر رہے ہوں تو ہمارے سنتوں کے ادا کرنے میں لوگوں کے گزرنے میں خلل نہیں ہونا چاہیے، آپ جو ہے نا کسی ستون میں ہو جائیں، کسی دیوار کی طرف ہو جائیں، کسی کونے میں ہٹ جائیں، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے ورنہ بڑی وائد ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے گزرنا اور ایک ہوتا ہے آدمی کا اٹھ کر وہاں سے نکل جانا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ادھر سے ادھر گزریں یا ادھر سے ادھر گزریں تو یہ ہے مرور، یہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ۔ اور ایک یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ شخص اس کی نماز مکمل ہو گئی، وہ اگر اٹھ کر جانا چاہے تو اٹھ کر سائڈ سے وہ نکل سکتا ہے، وہ اس کو مرور نہیں کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ مرور یہ ہے کہ آدمی ایک طرف ہے اور جب گزرتا ہے تو مصلی کے سامنے سے چلنا پایا جاتا ہے تو وہ منع ہے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے اٹھ کر جو ہے نا وہ نکل کر ہٹ جا سکتا ہے اس جگہ سے، تو اس کو کہتے ہیں تنحی۔ فقہا کی زبان میں فقہا نے جو لفظ استعمال کیا اس کے لیے وہ تنحی ہے کہ اپنی جگہ سے آدمی ہٹ جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو بہرحال ہر صورت میں آدمی کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر جو ہے نا آدمی کو یا گزرنے والوں کو یا دیگر مصلیوں کو تکلیف نہ ہو یا ہماری وجہ سے وہ رکے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے بعد روایت ہے باب ما اسفل من الکعبین ففی النار، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ جو ہے وہ نیچے ہو جائے ازار میں سے تو وہ جہنم میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ازار سے اگر ٹخنے اگر چھپ رہے ہیں، چادر سے اگر ٹخنے چھپ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وعید ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے پھر ٹخنوں کے اس حصے کو۔ لیکن یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک وعید کا انداز ہے، تعبیر ہے یہ کہ ٹخنوں کے اس حصے کو جلائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی ٹخنے جلائیں گے اور آدمی کو نہیں جلائیں گے، وعید یہ ہے کہ جب ٹخنے جہنم میں جائیں گے تو آدمی بھی جہنم میں جائے گا پھر۔ تو علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، یہ تو بہرحال بچنا اس سے ہے۔ تو ابو طالب کے بارے میں آتا ہے نا کہ قیامت میں سب سے ہلکا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے۔ حضور پاک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ، آپ ان کے چچا، آپ کی انہوں نے مدد و نصرت فرمائی ہے، تو آپ کی رحمت کا حصہ بھی انہیں کچھ ملا ہے یا نہیں ملا کہ اس کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جو ہے نا ان کے لیے رحمت کا معاملہ فرمائیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، کہ میری مدد اور نصرت کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہے کہ قیامت میں ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جہنم میں ان کو جو عذاب دیا جائے گا تو وہ یہ ہے کہ ان کے ٹخنوں کو جو ہے ان کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائیں گے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا دماغ کھو رہا ہوگا اس کی وجہ سے، یعنی سارا جسم اذیٰ میں مبتلا ہوگا ہے اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غنی ذات ہے وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی اور رضا اور مقام جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو مخلوق کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رشتہ داریاں تو آئیں گی، کام آئیں گی، لیکن یہ اس وقت کام آئیں گی جب کہ جو ہے کیا ہے، ایمان ہو آدمی کے اندر، پھر اعمال صالحہ ہو. اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر رشتہ داری بھی کام آنے والی نہیں ہے وہاں پر. باب من جر ثوبہ من الخیلاء، حتیٰ کہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ہے، حضور نے فرمایا بعض دفعہ کہ قیامت کلو نسب وسبب ينقطع یوم القیامت الا نسبی وسببی، کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی لیکن میری رشتہ داری وہاں پر کام آنے والی ہے. سارے رشتے تو ختم ہو جائیں گے لیکن میرا رشتہ وہاں پر کام آنے والا ہے. اس کے باوجود یہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اپنے باپ کے بھروسے پہ نہ رہنا کہ محمد ہیں، میرے تو سرکار ہیں، کام آ جائیں گے، وہاں پر کام چل جائے گا. نہیں، تم کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے ترازو میں دیکھیں گے. پھر اگرچہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے نا، سیدۃ النساء اہل جنہ ہے، وہ اہل جنت کی خواتین کی جو ہے نا وہ سردار ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ نہیں، اعتماد کی بنیاد پر نہیں رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو اور دلوں کو اور ایمان کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد روایت ہے باب من جر ثوبہ من الخیلاء، یہ باب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا، اس حدیث میں بھی یہی مضمون ہے. اس کے بعد روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، ایک شخص جو ہے وہ ایک جوڑے میں ملبوس ہو کر گزر رہا تھا اور اپنے آپ میں خوش تھا، یعنی اس کا جی جو ہے اس کو اچھا لگ رہا تھا، اور اپنے بالوں میں جو ہے وہ کنگھی کرتے ہوئے وہ جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا. فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، چنانچہ وہ قیامت تک اس طرح حرکت کرتے ہوئے زمین میں دھستا رہے گا. یہ روایت ہے. اس کے بارے میں دیگر روایات کے اندر سراحت ہے کہ یہ قارون کے بارے میں ہے. قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا تھا، اور اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھا قارون. بعض روایت میں ہے کہ وہ چچا بھی تھا، لیکن مشہور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بہت نوازا تھا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام ان کو علم سے اللہ پاک نے نوازا تھا. تو چونکہ رشتہ داری تھی، تو رشتہ داری ہونے کی وجہ سے چونکہ ایک تو فرعون کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے سے بنے ہوئے تھے، جب تک فرعون تھا تو عہدے ملے ہوئے تھے، مال و دولت ملا ہوا تھا، بہت کچھ جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے اس کو بہت سی چیزیں ملی ہوئی تھی، جب تک تو بہت خوش تھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب فتح دے دی، غالب ہو گئے، فرعون جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا، تو اس کا جو اقتدار تھا وہ کمزور ہو گیا، اس کا جو پاور تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب وہاں سے اس کا حسد شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف آ گئے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی کمالات سے جو ہے ان کو نوازا ہے. تو وہ چیز جو ہے اس کو کھٹکنے لگی، حسد پیدا ہونے لگا، تو بحث و مباحثے شروع ہوئے. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قوم میں خطبہ دے رہے تھے، بیان وغیرہ کر رہے تھے، آواز کر رہے تھے. تو یہ اس دوران میں ایک عورت کو تیار کر کے لے کر آیا ان کو بدنام کرنے کے لیے، کہ آپ جانا اور ان کے خطبے کے، تم جانا اور جا کر خطبے کے دوران میں یہ کہنا کہ اے موسیٰ تم تو وہ ہو جنہوں نے میرے ساتھ فلاں فلاں موقع پر جو ہے نا بدکاری کی ہے. تو یہ الزام لگانے کے لیے اور لوگوں میں بدنام اور رسوا کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا تیار کر لیا. وہ عورت گئی اور جا کر مجمع میں خطاب کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ بھئی تم تو وہ ہو جنہوں نے بدکاری کی ہے. حضرت موسیٰ فوراً نماز پڑھی، انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور اس عورت سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگے کہ تو سچ سچ بتا کہ یہ کس وجہ سے تو کہہ رہی ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں. جب حضرت موسیٰ نے قسم دی اور اس کے اوپر جو ہے نا اس انداز میں بات کی، تو وہ خوف کھا گئی، اور خوف کھانے کے بعد اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ قارون نے مجھے تیار کیا اور آپ کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے اختیار دیا کہ بھائی انہوں نے انتقام لینا چاہا، تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، تم جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو زمین میں دھسا دے. تو جیسے ہی دعا فرمائی تو اسی وقت قارون جو ہے نا زمین میں دھسنے لگا. تو پہلے یہ ہے کہ گھٹنوں تک دھس گیا تھا, تو حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ اس کو مزید دھسا دے, تو وہ کمر تک دھس گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ مزید دھسا دے, تو وہ جو ہے اپنی گردن تک دھس گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس زمین میں دھس گیا. پھر تو موسیٰ نے بعد میں کہا کہ رسول اللہ, اے اللہ اس کا جو خزانہ ہے وہ بھی زمین میں دھسا دیا, اور اس کا جو مال و دولت ہے وہ بھی زمین میں دھسا دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا, ختم ہی ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ اشارہ فرمایا کہ اس کا یہ جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک چل رہا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, کہ اتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا, ناز اسی پر تھا. اور ایک مسئلہ جو ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت قارون کا جو مکالمہ ہوا تھا وہ مکالمہ مال کے دینے کے بارے میں ہوا تھا, اور لوگ بھی اس کو سمجھاتے تھے یہ بات کہ بھائی اپنی مال و دولت اور مت ادھرا. حضرت موسیٰ بھی کہنے لگے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال میں جو ہے نا زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ دو. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں دوں گا میں, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری صلاحیت کی بنیاد پر دیا ہے, میری قابلیت کی بنیاد پر دیا ہے, میں اس کا اہل ہوں. قرآن میں یہ پورا مکالمہ ہے, یہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں, لوگوں نے بھی سمجھایا اس کو کہ بھائی اللہ نے حق دیا ہے, غریب لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, ضرورت مند ہیں, ان میں بھی جو ہے نا آپ کو تقسیم کرنا ہے, یہ حکم ہے تمہارے لیے. تو اس نے انکار کیا, اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا سزان جو ہے نا اس کو زمین میں دھسا دیا. اور قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. خزانے اتنے زیادہ تھے اس کے کہ ایک تو متعدد خزانے اس کے تھے, اور خزانوں کی کنجیاں اتنی تھیں کہ ایک بڑی جماعت جو ہے نا وہ کنجیوں کو نہیں اٹھا پاتی تھی. حتیٰ کہ اسرائیلی روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ 60 خچروں کے اوپر اس کے خزانوں کی کنجیاں رکھ کر لائی جاتی تھیں. اب اندازہ لگائیے کہ کنجیاں اگر 60 جانوروں پر آ رہی ہیں تو خزانوں کے جو ہے نا کیا عالم ہوگا اس کے, اور سارے خزانوں کے اوپر ناز تھا, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر کہ بھائی وہ شخص تھا. اچھا, اور ایک مکالمہ اس کا یہ بھی ہوا تھا کہ جس وقت بازار میں سے جب گزر رہا تھا وہ, تو اس وقت قوم کے لوگ دیکھے بڑی شان و شوکت کے انداز میں, اور بڑی عمدہ سواری پر, بڑے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے, اور اپنے خادموں کے ساتھ, اور خادموں کے ساتھ بھی بڑے عائش عشرت کے انداز میں جب وہ گزرنے لگا تو لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا مال و دولت ہم کو بھی دی جاتی. تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے اس وقت جو ہے نا قوم کو سمجھایا, جو لوگ علماء تھے ان کی برادری میں سے, ان لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے یہ, اور تم لوگ یہ جو خواہش کر رہی ہو غلط خواہش ہے تمہاری. تو بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو اس کا کام تمام ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذ خسف اللہ بہ, کہ وہ شخص گزر رہا تھا اپنے کپڑوں میں اور اپنے آپ میں خوش وہ ہو رہا تھا, اپنی اس حالت پر وہ خوش ہو رہا تھا, تکبر میں مبتلا تھا, بڑائی میں مبتلا تھا. تو اذ خسف اللہ بہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فہو یتجلجل الی یوم القیامہ, چنانچہ وہ قیامت تک اس طرح جو ہے نا وہ حرکت کرتا رہے گا, یعنی زمین میں دھستا رہے گا قیامت تک. اس کے بعد 3-4 روایت ہیں وہ بھی اسی مضمون کی روایات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ, اس کے بعد دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن, ونعوذ بک من العجز والکسل, ونعوذ بک من الجبن والبخل, ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے, ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائیے, سننے کو قبول فرمائیے. یا اللہ, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کو اپنانے والا بنائیے, ہماری زندگیوں میں اس کو داخل فرما دیجیے, ساری دنیا میں اس کو عام فرمائیے, ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرمائیے, ساری دنیا میں اس دین کا بول بالا فرمائیے. یا اللہ, سنتوں کا بول بالا فرمائیے. یا اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بول بالا فرمائیے, اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے, اپنی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اپنا تقوی اور خشیت نصیب فرمائیے, دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے, دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے, قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو آسان فرمائیے، سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرمائیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے، اپنا قرب اور اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنی قرب اور رضا والی زندگی نصیب فرمائیے، صحابہ والی زندگی نصیب فرمائیے، اولیاء والی زندگی نصیب فرمائیے یا اللہ، دین کو لے کر چلنا پھرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، دین کے لیے قربانیاں دینا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہم سب کو مہیا فرمائیے، دین کے لیے یا اللہ دین کی ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرمائیے، چلنے پھرنے کو قبول فرمائیے، رکاوٹوں پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجل نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے یا اللہ، جس چیز کی جو جو ضرورت ہے محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرمائیے یا اللہ، جو باروزگار ہیں ان کو حلال رزق میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ، جن کے نکاحوں اور رشتوں کے مسئلے ہیں یا اللہ ان کو حل فرمائیے، مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، سب کو تمام فتنوں سے، تمام شرور و فتن سے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے یا اللہ، عزت نصیب فرمائیے، ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔